جو انسان اس امام معصوم کی پیروی کرے، اقتداء کرے، اس کے پیچھے چلے، قلبی لقلبکم سلمون، میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ ہے، متبعون، میرا قلب آپ کا اتباع کرنے والا ہے، یعنی پیروی کرنے والا، یعنی نقش قدم پہ چلنے والا، تو امام فرما رہے ہیں صراط مستقیم دنیا میں امام معصوم ہے کہ جس کی پیروی کا حق تمہیں ادا کرنا ہے، تو جو اس دنیا میں امام معصوم کی پیروی کا حق ادا کر دے وہ عالم آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ بس اس بنا پر دنیا کی زندگی بہت اہم ہے، دنیا کا امتحان بہت اہم ہے عزیزان گرامی۔ اور اس آیہ مجیدہ میں سورہ طلاق کی دو آیتوں کی جس کی تلاوت کے شرف حاصل کیا، ارشاد رب العزت ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تیسری سے پہلا تقوی، پہلا تقوی ہے، اس کے بعد کہا کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، اسے رزق دیتا ہے، اور تیسری جو کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس توکل کرنے والے کے لیے کافی ہے۔ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ كُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اس آخری آیت کے حصے میں دو حقیقتوں کی جانب اور اشارہ فرمایا، دامنِ وقت میں گنجائش نہیں کہ تمام حقائق کو کافی اور شافی انداز سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن ان اللہ بالغ امرہی، خدا اپنے کاموں کی تکمیل کرنے والا ہے، تم چاہو نہ چاہو جو ارادہ الہی ہے، جو مشیت ربی ہے، وہ پوری ہو کے رہے گی۔ اور پھر کہا قد جعلت ولکل شیئن قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ قرار دیا ہے، اس پیمانے کے مطابق عمل کیا جائے گا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ مل کے درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ میں بہت تیزی کے ساتھ منزلوں کو طے کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ زندگی کی پہلی حقیقت جو اس آئے مجیدہ میں پیش کی گئی ہے، اس آئے مجیدہ کی جو تفسیر ہے اس کو ترک کرتے ہوئے اس آئے مجیدہ سے متعلق ایک اہم ترین نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام خمینی کے ایک استاد مشہد میں یا کسی اور حرم میں ملے اور کہا کہ میں تمہیں علم کیمیا سکھاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ علم کیمیا تم مرتے دم تک کسی کو نہیں سکھاؤ گے۔ ایک استاد اپنا ایک علم دے رہا ہے، شرط یہ ہے کہ علم کسی کو نہیں سکھایا جائے گا، سخت ہے انسان کے لیے۔ ایک انسان کے پاس علم ہو تو اس کا سینہ بھاری ہوتا ہے، مولا کائنات کے جو ارشادات ملتے ہیں کہ کنویں میں منہ دے کے رونا، یہ تمام حقیقتیں جو ہیں وہ علم کی وجہ سے ہیں کہ علی کو پہچاننے والے لوگ نہیں تھے اس زمانے میں، علی سے علم لینے والے لوگ نہیں تھے اس زمانے میں۔ خود ایک انسان کے لیے کہ جو در حقیقت اس کائنات کا مولا ہو، اسے علم حاصل کرنے والا کوئی نہ ہو، تو اس کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے۔ جو حضرت تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب طالب علم کسب فیض نہ کرے تو پھر استاد کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، کہا کہ میں وعدہ نہیں کر سکتا، ممکن ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں لغزشوں کا شکار ہو جاؤں اور جو وعدہ کیا ہے اسے وفا نہ کروں۔ عام کوئی مولوی ہوتا کہتا ٹھیک ہے سکھا دیجئے بعد میں ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، امام خمینی امام خمینی اس لیے بنے ہیں کہ جو وعدہ کیا تھا کہا کہ اچھا اب جب صداقت و سچائی دیکھی اس طالب علم کی، کہا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ ایک اہم ترین چیز تمہیں دے رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ جو ہم لوگ جی अंतर मंतर जंतर के चक्कर में पड़े रहते हैं जी, मुजरब अमलियात महफूज भाग एजेंसी से उठा के ले आएंगे, जिसका ना कुछ पता है कि किसने लिखी, किसने छापी, किसने नकल की, कौन से इमाम से थी, लिख दिया हम भी ले आए और जना पढ़ रहे हैं। जो हकीकत में आइम्मा ने औराद वज़ाइफ दिए हैं उनसे नाबालिग हैं, करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहते जो आइम्मा दे रहे हैं, जो आइम्मा की तालीमात हैं। कहा कि मैं तुम्हें एक अमल दे रहा हूं, उम्र के दम तक करते रहना, वो इस इल्म कीमिया से तुम्हारे लिए बेहतर है। अब इल्म कीमिया तो आपको पता है किसी भी धातु को सोने में तब्दील करने का इल्म, कोई मामूली चीज नहीं है जनाब फिरसा सलामुल्लाह अलैहा को ये इल्म आता था। ऐजा ने गिरामी कहा क्या है, कहा कि हर नमाज वाजिब के बाद तस्बीह हजरत फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह तस्बीह जनाब फातिमा। इल्म कीमिया से अफजल दो आयतुल कुर्सी की तिलावत और तीन सूरह तलाक की दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा और तीसरी मुकम्मल आयत जिनकी तिलावत का शक मैंने हासिल किया, इन तीन की तिलावत तुम्हारे लिए इल्म कीमिया से अफजल है। पूरी जिंदगी का फलसफा इसमें मौजूद है। जिदाने गिरामी वो मैयत तकिल्लाहा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। ऐसा नहीं कहना कि हमारी जिंदगी बेतकबाइयत की नहज पर चल रही है, हमारी जिंदगी में खुदा पार्ट टाइम है, फुल टाइम नहीं है खुदा। हमारी नमाजों में भी खुदा नहीं होता, माजरत के साथ आका शरीयत मरहूम कभी कभी वज्द में आते थे तो फरमाते थे, जो हजरत उनके नाम से आशना है वो जानते हैं कि किस हस्ती का नाम ले रहा हूं, वो कहते थे कभी कभी शर किया करो तो मुकद्दस में आप लोग कहते थे अरे मौलाना आप शिर्क की बात नहीं कर रहे हैं। कहा कि जब शिर्क करो तो कम से कम अपने अमल में खुदा को तो लेकर आओगे। खुदा हमारी जिंदगी में फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम है। जिंदगी वो मैं यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए जिंदगी की मुश्किलात से निकलने का एक मखरज, एक रास्ता, एक राह गोशा उसके लिए अता करेगा। ये वो उसूल जिंदगी है कि जिसे उराफा ने अपनी जिंदगी में अपनाया और जिसका नतीजा उन्होंने भी देखा और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने वाले लोगों ने भी देखा कि अगर अल्लाह का दामन थामा जाए, अगर अल्लाह से अपना राबता और रिश्ता बरकरार किया जाए। मुझे उस्ताद पनाहियन की एक बात याद आ रही है, कहने लगे कि हम तौबा सफर क्यों नहीं करते, कहने उसकी एक वजह यह है कि हमें खुदा के करम और उसकी रहमत पर यकीन नहीं है। अगर यकीन होता अल्लाह के करम और उसकी रहमत पर तो हमारी जबानें कभी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह से नहीं थकती अज़ीज़ाने गिरामी, चूंकि हमें खुदा पर यकीन नहीं है। खुदा हमारी जिंदगी में पार्ट टाइम है, हमारी नमाजों में खुदा नहीं है। माजरत के साथ बकौल इमाम खुमैनी के हमें ऐसी अपनी नमाजों पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि जो नमाजें हम पढ़ रहे हैं। वह मैं यत्तक़िल्लाह, तकवा क्या है, तकवा जिसे हासिल हो जाए, जिसे तकवा का मरहला जिसे जिसकी जिंदगी में आ जाए, यजअल लहू मखरजा, मुश्किल से निकलने का रास्ता उसके लिए आसान हो जाएगा। और फिर रिवायात में है तकवा की तारीफ कुरान मजीद में किस तरह पेशी गई, लकैला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम, जो तुमसे फौत हो जाए, जो तुमसे चला जाए, जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पर कभी अफसोस नहीं करो, और जो तुम्हें हासिल हो जाए कभी उस पर इतराना नहीं, कभी फरहत और शादमानी नहीं करना कि देखो आहा मिल गया बहुत अच्छा है, नहीं, जो मिल रहा है वो भी इम्तिहान इलाही है, जो जा रहा है वो भी इम्तिहान इलाही है। खुदा कभी नेमत देकर इम्तिहान लेता है और कभी नेमत लेके इम्तिहान लेता है। तो तकवा क्या है, तकवा यही है कि जो जिंदगी में कर रहे हैं। अज़ान गिरामी मैं बहुत तेजी के साथ मंजिल तय कर रहा हूं, गुफ्तगु आप सुनते रहते हैं सिर्फ तकरार के लिए, क्योंकि कुरान ने कहा है कि तज़किरा दो, क्योंकि दिल आमादा होते हैं कि एक जाने वाला चला गया है, हम उसकी याद में जमा हुए हैं। और हकीकी ईसाले सवाब यही है कि यहां से चेंज होके उठें, یہاں سے تبدیل ہو کے اٹھیں, جس کی وجہ سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے, اور اگر زندگی تبدیل ہو جائے تو جتنا جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے مرحوم کو بھی ایصال ثواب ہوتا رہے گا, ہمارے لیے بھی ایصال ہدایت ہوتا رہے گا. مل کے درود بھیجیے محمد. یہ تقوی کیا ہے؟ خدا کے قانون کو مد نظر رکھنا. آج ہماری زندگی اتنی گلیمر اور اتنی یوں کہوں کہ دنیا داری کی زندگی ہو گئی ہے کہ جہاں چھوٹی چھوٹی مادی اور سائنسی ایجادات جو انسان کی خدمت کے لیے تھیں, آج انسان اور گھر کے درمیان تقسیم کا سبب بن رہی ہے. موبائل بہت چھوٹی سی چیز ہے, یہ میں اپنے مشاہدات بیان کر رہا ہوں جو لوگ آ کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. موبائل ایک بے تقوائیت کی علامت ہے, جہاں میاں بیوی بی کا جو رشتہ ہے, جو انتہائی اعتماد والا رشتہ, اگر اعتماد اڑ جائے پھر کوئی فائدہ نہیں. اعتماد بہت بڑی چیز ہے دیدہ نہیں کرنی. جہاں عورت اپنے جسم, اپنی عزت, اپنی ناموس, اپنی تہذیب, اپنی ثقافت, اپنی ماضی کی قربانی دے کر ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آمادہ تیار ہو جائے, سب کچھ چھوڑ کر شوہر مجازی خدا کے گھر میں آ کر اس کی زندگی کا حصہ بن جائے, وہاں پر اگر اعتماد ختم ہو جائے یہ بے تقوائیت ہے. زندگی مشترک شروع نہیں ہوتی, اعتماد اڑ جاتا ہے. طلاقیں ہو رہی ہیں, ابھی نکاح نہیں ہوا ہے, نکاح ہوئے چند روز ہوئے, چند مہینے ہوئے ہیں, طلاقیں ہوئی. کیا ہے؟ بے تقوائیت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. طے یہ پاتا ہے بعض اوقات کہ شوہر کہ جس کا ماضی داغدار ہے معذرت کے ساتھ, بیوی کہ جو جاب کرنے والی ہے, دونوں اس طے یہ کرتے ہیں کہ نہ تم میرے موبائل میں دخل اندازی کرو گی, نہ میں تمہارے موبائل میں دخل اندازی کروں گا, اور اگر تم نے میرا موبائل چیک کیا تو میں تمہارا موبائل چیک کروں گا. اس موبائل کی وجہ سے واقعا میں آپ کی خدمت, طلاقیں ہو رہی ہیں, اعتماد اٹھ رہا ہے, یہ کیا بے تقوائیت ہے. جہاں چھوٹی سی ڈیوائس انسان اعتماد کے لیے پیش نہ کر سکے. مجھے کسی نے ایک پیغام بھیجا, بڑا اچھا لگا مجھے, میں نے کئی جگہ کہا کہ مومن وہ ہے کہ جس کا موبائل اس کی پوری فیملی استعمال کر سکتی ہے. یہ جو کوڈ لگا کے چھپا چھپا کے آپ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کسی موقع بیٹھ کیا تھا, امام زمانہ اگر آئیں اور یوز سے کہیں, جوانوں سے کہیں کیا دے سکتے ہو؟ مولا جان دے سکتے. مولا نہیں کہا, اچھا تمہیں موبائل دے دو. اب کیا ہوگا؟ جلدی جلدی ڈیلیٹنگ کا عمل شروع ہوگا. امام کہیں گے نہیں, بغیر ڈیلیٹ کیے دینا ہے. کتنے موبائل ملیں گے امام کو؟ توجہ کر سکتے ہیں آپ. یہ بے تقوائیت کی علامت ہے کہ جہاں پر مرد و زن جو قریبی ترین رشتہ ہے اس کائنات کا, پاکیزہ ترین رشتہ ہے اس کائنات کا, وہ تباہ و برباد. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ تقویٰ, تو اللہ تعالی نکلنے کے راستے فراہم کرتا ہے. واضح ترین مثال جو قرآن کریم نے اور بھی مختلف انداز سے پیش کی ہے, واضح ترین مثال اس دور کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے. جب سارے دروازے بند, گناہ مہیا, ہر چیز آمادہ اور تیار, گناہ پر عمل درآمد ہونے کے لیے, دیکھنے والا کوئی نہیں, ملامت کرنے والا کوئی نہیں, گناہ کرنے والا اپنی تمام حسن جمال کے ساتھ موجود ہے, لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے دامن بچاتے ہوئے دوڑنا شروع کیا. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بظاہر اسباب تمہارے لیے بند ہو جائیں گے, دروازے بند نظر آئیں گے, لیکن اگر اللہ کے لیے تم کام کرنا شروع کرو گے تو یکے بعد دیگر دروازے کھلتے چلے جائیں گے, اللہ نجات کا راستہ فراہم کر دے گا.
آوازِ بلند سلوات.
مال حرام کما رہے ہیں, حرام طریقے سے کمائی حاصل ہو رہی ہے, جس جگہ جا رہے ہیں وہاں جاب پوری نہیں ہو رہی ہے جی, اٹینڈنس لگا دی جاتی ہے جناب, مہینے کے آخر میں جا کر تنخواہ لے لیں گے. یہ پیسہ جہاں سے آئے گا یہ وہیں چلا جائے گا. یہ بے برکتی جو ہمارے یہاں پیسے میں ہو گئی اس کی ایک سبب یہ ہے زندانی گرامی, کہ جائز طریقے سے پیسہ نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اس کے لیے ایک نجات کا راستہ خدا بند عالم کھول دے گا. اس کے بعد کہا کہ اب اس مرحلے پہ آ کے انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ کہاں کہاں وہ بے تقوائیت کا شکار ہے. عزیز نگرانی, ہمارے تعلقات کیا واقعاً خلوص کی بنا پر ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا, جو اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ کرتا ہے خدا موت کی سختیاں اس پہ آسان کر دیتا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت دین ہوگا کوئی؟ آپ اپنے رشتہ داروں سے, کون آپ کا بھائی, آپ کا فرسٹ کزن, چچا زاد, تائے زاد, مامو زاد, خوبی زاد, خالہ زاد, یہ آپ کے فرسٹ کزن, یہ خونی رشتہ دار ہے, ان سے صلہ رحم واجب ہے. ان سے ملنا, ان سے جڑنا, ان سے تعلقات برقرار کرنا خدا کی رضا کے لیے, خدا کی محبت کے لیے موت کی سختی کو آسان کر دیتا ہے. آج ہمارے تعلقات بھی مغرضانہ ہو گئے ہیں. وہ نہیں آتا بھائی, آپ کیوں نہیں آتے ذرا, وہ نہیں آتے, وہ نہیں آتے تو آپ جائیں. آئمہ کی روایات بھری پڑی ہیں, جو تم سے تعلق توڑے اس سے اپنے تعلق جوڑو. ہمارا تعلق کیا ہے؟ وہ آئے گا تو ہم آئیں گے. آئمہ کیا کہتے ہیں؟ آئمہ کو علم نہیں تھا, نعوذ باللہ, جو ہمیں علم ہے. اگر آئمہ کی واقع احادیث کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں ہماری زندگی گلگزار بن جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, یہ جو مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, دروازے بند نظر آ رہے ہیں ہمیں, بڑے بڑے تالے نظر آ رہے ہیں ہمیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ خدا بار بار آزمانا چاہتا ہے. دیکھیں خدا کے لیے کسی مشکل کو آسان کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا در حقیقت ان مصائب کے ذریعے, ان مشکلات کے ذریعے سے ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون کتنے ایمان مستحکم ہیں. اس لیے کہ ایک طالب علم کو کہ جو ایک تربیت کے دورے کو گزار رہا ہو, بعض اوقات وہ فیٹ اپ ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, نالہ ہو جاتا ہے, شکوے شکایت کرنے لگتا ہے, لیکن جب تربیت کے بعد اپنے اس مرحلے کو دیکھے گا تو کہے گا کہ کتنا بہترین زمانہ تھا جہاں میں نے تربیت پائی, وہ تمام تربیت آج میری زندگی میں میری معاون ثابت ہو رہی ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان اور روز قیامت اپنی مشکلات کو دیکھے گا اور مشکلات کے مقابلے میں اپنے صبر کو دیکھے گا تو کہے گا اے کاش یہ مصیبت, یہ پریشانی ساری زندگی میرے ساتھ رہتی تاکہ میں اس پہ صبر کر کے اپنے ایمان کو تقویت دیتا رہتا. کیوں؟ کیا خدا کے لیے ان مشکلات کو رفع کرنا مشکل ہے؟ نہیں, خدا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے ایمان کی تقویت کرو. وہ مَن یَتَّقِ اللَّهَ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور خدا وہاں سے تمہیں رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے. اس لیے آئمہ نے ہمیشہ عطا کرنے پر, انفاق کرنے پر, دینے پر, خرچ کرنے پر ہمیں زور دیا ہے. اس کی سادی سی مثال میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سادہ سا اصول اللہ نے ہمارے جسم میں بھی رکھا ہے. جب تک پھیپھڑوں کا سانس آپ اخراج نہیں کریں گے آپ نیا سانس نہیں لے سکتے. لینا چاہتے ہو فطرت سے, نیچر سے, تو پہلے کچھ دو تاکہ تمہیں کچھ ملے. یہ جو کثرت کے ساتھ روایت ملتی ہے, یہ جو انفاق کا ہے, خرچ کرو, رشتہ داروں پہ خرچ کرو. مولانا جب پیسے ہوں گے, جب گشائش ہوگی, جب زیادہ بونس لگ جائے گا, نہیں. آئمہ نے ہمیشہ تاکید کی ہے جتنا مال بھی ہے اس میں سے خرچ کرنے کی عادت ڈالو. ایک ہمارے دوست ہیں جنہوں نے 500 روپے سے خمس دینا شروع کیا, یہ میرے سامنے کی بات ہے. آج وہ پانچ پانچ لاکھ اور پچاس پچاس لاکھ خمس ادا کر رہے ہیں. خدا کے بعدوں بھی اتنے خمس دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. پانچ سو روپے دیے, پانچ ہزار روپے دیے, پچاس ہزار روپے دیے, پانچ لاکھ روپے دیے, پچاس پچاس لاکھ روپے دیے. خدا کے وعدوں پہ یقین ہو تو پھر انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی. خدا وہاں سے مدد کرتا ہے عزیزانِ گرامی کہ جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. چونکہ ہم خدا سے یا خدائی تعلیمات سے دور زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ باتیں بڑی عجیب سے لگنے لگتی ہیں کہ جناب مولانا پتہ نہیں کون سی جی جناتی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت یہی ہے عزیزانِ گرامی, ہمیں زندگی کی حقیقتوں سے اتنا دور کر دیا گیا ہے کہ یہ باتیں ہمیں اجنبی معلوم ہوتی ہیں, ہمیں نہیں لگتی, ہمیں بری لگتی ہیں. اور پھر کہ ممن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو توکل کرے اللہ پر, جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے. ایک شخص آیا, اس نے اپنا جانور جو ہے وہ سرا کے باہر باندھ دیا, چھوڑ دیا کہ اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اور یہ کہہ کے چلا گیا. واپس آیا تو جانور فرار کر چکا تھا. کہا کہ میں نے تو اللہ پہ توکل کیا. امام نے اس سے, جب امام کی خدمت میں گیا اور روتا ہوا تو امام نے کہا تم نے کہاں توکل کیا؟ کہا کہ میں نے اپنا جانور اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیا تھا. امام نے کہا نہیں, توکل اسے نہیں کہتے, پہلے جانور کو باندھو بعد میں اللہ پہ توکل کرو, پہلے اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری ادا کرو تاکہ تم خدا کے وعدوں پر یقین کر سکو, اس کے بعد خدا پر توکل کرو. ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے عزیزانِ گرامی, یہی وجہ ہے کہ توکل کا جو معنی اور مقصد ہمیں حاصل ہونا چاہیے ہم اس سے آری رہتے ہیں, ہم اسے دور رہتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. خدا کافی ہے اس کے لیے عزیزانِ گرامی, اس سے زیادہ میرے پاس دامن رحمت میں گنجائش نہیں ہے. صاحب خانہ سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ مجھے پہلے سے چونکہ دو وعدے تھے وہاں پہنچنا ہے, لہذا چونکہ مولانا طالب حیدر ہمارے دوستوں میں سے ہیں, یقیناً ان کے لیے سخت ہے ایک بیٹے کے لیے, اہل خانہ کے لیے, لواحقین کے لیے کسی عزیز کا جانا, اس بنا پر انہوں نے مجھے حکم دیا, میں نے تعمیل حکم میں حاضر ہوا. ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے, یہ روایت کا خلاصہ بتا رہا ہوں, تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا, فرشتے کہتے ہیں کیا لے کر آیا, کیا لے کے آیا. عزیزانِ گرامی میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا کا امتحان آخرت کے لیے مقدمہ ہے. جتنا وقت یہاں پر اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے اس وقت کو صحیح استعمال کرنے سے, جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے, جو صلاحیت دے رہا ہے, جو طاقت ہمیں عطا کر رہا ہے, جو اسکلز ہمیں دیے ہیں, وہ سب عالم آخرت کی تیاری کے لیے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں توفیق نہیں ہے, یہ توفیق کیوں نہیں ہے زندگی کے اندر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بنیادی ترین چیزیں اللہ نے ایکول ڈیوائڈ کی ہیں, عقل ہمیں عطا کی ہے, وقت ہمیں عطا کیا ہے, صلاحیتیں ہمیں عطا کی ہیں. میں فلسفی انداز سے اگر اس کو ثابت کروں بہت وقت چاہیے مجھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو وقت دیا ہے, سب کو جوانی دی ہے, سب کو زندگی دی ہے. یہ وہ بنیادی ترین ضروریات ہیں انسانی زندگی کے لیے کہ جس کو جو انسان جتنا صحیح طریقے سے استعمال کرتا چلا جائے گا وہ خوش توفیق ہوتا چلا جائے گا, جو ان کو ضائع کرتا چلا جائے گا وہ بد توفیق ہوتا چلا جائے گا. طالب علم کی مثال میں دوں, تیزی سے آگے گزر جاؤں. طالب علم کو ایک سال دیا جاتا ہے کہ تم پڑھو, ایک طالب علم کھیلتا ہے, ایک طالب علم پڑھتا ہے, ایک طالب علم وقت برباد کرتا ہے, ایک طالب علم وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے. وہی چیز دونوں طالب علموں کو برابر عطا کی گئی. جس نے بنیادی طور پر اپنی صلاحیت اور وقت سے صحیح استفادہ کیا عزیزانِ گرامی وہ خوش توفیق ہوتا چلا جائے گا, اور جس نے ظاہری چیزوں کو چھوڑ کر خدائی وعدوں پر کے مطابق کہ ہم ہو جائے گا, کر لیں گے, دیکھ لیں گے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, پاس ہو جائیں گے, زندگی گزاری وہ بد توفیق ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو ہماری زندگی سے توفیق اٹھ رہی ہے, ہم سوچتے رہ جاتے ہیں دوسرا کوئی کام کر جاتا ہے, ہم سوچتے رہ جاتے ہیں دوسرا کوئی نیکی کر جاتا ہے, عزیزانِ گرامی یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ یہ بد توفیقی کیوں حاصل ہو رہی ہے. جہاں مدد کرنے کا موقع ہو وہاں میرا ہاتھ پیچھے رہ جائے, جہاں کوئی ایڈوائز دینے کا موقع ہو میری زبان ساکت ہو جائے, جہاں کچھ دکھانے کا موقع ہو میرے اشارے منجمد ہو جائیں, جہاں کسی کے رہنمائی کا موقع ہو میرے ہاتھ بند جائیں, میرے پیر ساکت و جامد ہو جائیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ بد توفیقی کی علامت ہے کہ میں کسی کی نہ آنکھوں سے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ مال سے نہ اشاروں سے نہ علم سے نہ تجربے سے کسی بھی انداز سے مدد نہیں کر پا رہا. یہ بدتوفیقی ہے. اور بدتوفیقی کا علاج ایک ہی ہے کہ اللہ کے دروازے پہ آنا ہے اور محمد آل محمد کی تعلیمات کے مطابق. لہذا آج جو ہم اپنی زندگی میں بڑے بڑے تالے دیکھ رہے ہیں, جو بڑے بڑی مشکلات دیکھ رہے ہیں زندہ نگر میں, یاد رکھے گا آئمہ نے اس کا ایک حل دیا ہے. وہ حل یہ ہے کہ مخلوق خدا کو راضی کیا جائے, مخلوق خدا کو خوش کیا جائے. آیت اللہ العظمہ فاضل لنگرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ ہمیں نصیحت کیجئے, طالب علموں نے ان سے کہا کہ واجبات ادا کرو اور لوگوں کی خدمت کرو, جتنا خدمت کر سکتے ہو لوگوں کی اتنی خدمت کرو, مال سے, زبان سے, صلاحیت سے, جس انداز سے ہو سکے تم لوگوں کی خدمت کر سکو. اور یہ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے جو خطبہ منا میں مولانا نے فرمایا کہ ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ, لوگوں کا تمہاری طرف رجوع کرنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. لوگ تمہارے پاس آتے ہیں کہ یہ کام کروا دیجئے, وہ کام کروا دیجئے, فلاں کو لیٹر لکھ دیجئے, فلاں کو فون کر دیجئے. یہ جو لوگ تمہارا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, امام حسین کہہ رہے ہیں یہ سوال ہی نہیں آیا ہے, یہ در حقیقت رحمت الہی تمہارا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. جس دن انسان کی زندگی میں مخلوق خدا کی مدد نہ ہو, بقول بعض عرفا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا بدتوفیقی ہوئی ہے, ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ آج وہ کسی انسان ہم نو انسان کی مدد نہیں کر سکا. تقویٰ صرف یہ نہیں کہ انسان خدا کا ہو کے رہ جائے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, حُقُقُ اللَّهِ وَحُقُقُ النَّاسِ. تو یہ جو ہم اپنی زندگی میں مشکلات دیکھ رہے ہیں عزیزانِ گرامی, جو بڑے بڑے مسائل دیکھ رہے ہیں جو ہمیں حل ہوتے نظر نہیں آتے, اس کی وجہ یہ بے تقوائیت ہے. خدا کے نظام کو, خدا کے قانون کو مد نظر نہ رکھنا. نہ ہماری شادیوں میں خدا ہے, نہ ہماری محفلوں میں آئمہ ہیں, نہ ہماری مجلسوں میں اسلام کا کوئی عمل دخل ہے. معذرت کے ساتھ مجلسیں ہیں تو وہ بھی منمانے انداز سے, محافل ہیں وہ بھی منمانے انداز سے, شادیاں ہیں وہ بھی منمانے انداز سے, غم ہیں تو وہ بھی منمانے انداز سے, ان میں کہیں خدا اور اہل بیت نظر نہیں آتے. کہتے یہ بے تقوائیت ہمیں تبدیل کرنی ہوگی, اس لیے کہ فی زمانہ ہم اس زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جسے آخر الزمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور مختلف آیات اور روایات اس پہ دلالت کرتی ہیں. یہ زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کا زمانہ ہے. امام کے ظہور کا زمانہ ہے, اور اس کے لیے صرف نعروں سے, دعووں سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی, عمل کی طرف آنا ہوا عزیزانِ گرامی, پریکٹیکل کی طرف آنا ہوگا, اپنی زندگی تبدیل کرنی ہوگی, اپنی زندگی میں خدا اور اہل بیت کے نظام کو نافذ کرنا ہوگا, تب جا کر امام زمانہ کے لیے کچھ مفید ثابت ہو سکتے ہیں. والا تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی کہ لوگ انتظار کرتے رہ گئے آئمہ کا, آئمہ آئے اور چلے گئے, اسی بدتوفیقی کی زندگی میں گل سڑ کر مر گئے, اسی زندگی میں. لہذا خدا کہہ رہے بدتوفیقی کا علاج کرنا چاہتے ہوئی, جو عمل تمہیں نہیں ہو رہا, نماز ہم سے وقت پہ نہیں ہو رہی ہے. کسی نوجوان سے میں نے پوچھا کتنی نمازیں, پانچ. میں نے کہا کتنی پڑھتے ہو بیٹا؟ کہیں گے چار. میں کون کون سی, زہر سے مغرب عشاء, فجر. کہیں گے فجر کی تو مولانا وہ اکثر قضا ہو جاتی ہے. بھائی کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ وہ دیر سے سوتے ہیں. اگلے زمانے میں شاید چار نمازیں واجب ہوں، کیونکہ نماز عاقل اور جاگنے والے پہ ہوتی ہے. انسان سو رہا ہوتا ہے تو اپنی عقل میں نہیں ہوتا، نمازیں واجب نہیں ہوتی. ابھی سدلات دیکھیں آپ.
بابا جی بلند سلوات.
نمازیں ہماری وقت پہ نہیں ہیں، اخلاق کردار ہمارا وقت پہ نہیں ہے. جو جیسا کردار شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. آج تم میرے موبائل کو چیک نہیں کرو، میں تمہارے موبائل کو چیک، تم میں تمہاری پرسنل لائف میں ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے رہنے والے، جب یہ حال ہو اعتماد کا اور ٹرسٹ اور بھروسے کا کہ میں تمہاری انفرادی زندگی میں، تم میری انفرادی زندگی. یہ پرسنل لائف ہے نا موبائل کی، آج پرسنل لائف ہو گئی. طلاقیں ہو رہی، جدائیاں، یہ بے تقویت ہے. اخلاق و کردار اتنا رقیق، اتنا گھٹیا، اتنا نہ گفتگو ہو گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ آ کے جب مسائل بیان کرتے تو یقین کیجئے کہ آنکھوں میں، کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیتا ہوں. ہم ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اس صدی میں، اس زمانے میں. یہ بے تقوائیت ہے. حجاب کا عالم ہمیں پتا ہے، عمل کا عالم ہمیں پتا ہے، تقلید کا عالم ہمیں پتا ہے، مجلسیں ہماری کیسی ہیں، کیا ان میں کہا جا رہا ہے، کیسے لوگ آ رہے ہیں، وہ ہمیں پتا ہے. میلاد میں کیا ہو رہا ہے، ابھی ایام آنے والے آپ دیکھیے گا کہ دھوم دھڑکا، ناچ گانا، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ سب بے تقویت کی علامت ہے. لہذا انسان اگر چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارے تو وہ اپنے خدا کے ساتھ زندگی گزارے. اسے فل ٹائم خدا کو ٹائم دینا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا توسل، ان کی تعلیمات اور ان کی دستگیری کے ذریعے سے انسان کو صلاح کو طے کرنا چاہیے. بڑے بڑے عرفاء فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام کی طرف رجوع کرو. بغیر استمداد امام حسین علیہ السلام، امام حسین کی مدد کے بغیر اس راہ کو طے کرنا انتہائی دشوار ہے. بڑے بڑے عرفاء امام حسین کے توسل کے بغیر اس راہ کو طے نہیں کرے. جتنی بھی عنایات ہیں، خاص عنایات ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے در اقدس سے جاری و ساری ہیں. ایسے گرامی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تمام اہل بیت، لیکن امام حسین کے لیے عرفاء کا ایک خاص انداز ہے، خاص انداز ہے، خاص توجہ ہے، خاص عنایت ہے، خاص ایک در حقیقت کہوں کہ میلے باچنی ہے امام حسین کی طرف، اور وہ بلا وجہ نہیں ہے. دامن وقت گنجائش نہیں، میں اس کو ذکر کروں. امام حسین علیہ السلام سے توجہ کرے. ہم سب امام حسین کے نام نامی سے آگاہ ہیں، ان کی قربانیوں سے آگاہ ہیں، حسین کی محبت کو اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، حسین کے غم کو اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. تو کیوں نہ توسل کیا جائے امام حسین علیہ السلام سے، اپنی مشکلات کے رفع ہونے کے لیے، اپنی بد توفیقی کے دور ہونے کے لیے، خدا سے دوست ہونے کے لیے. بقول ایک عارف کی کہ خدا امام حسین سے، امام حسین کو طلب کرو. یہ بہت بڑا جملہ حضرت علی کے لیے. ہم امام حسین سے کہتے ہیں بیٹا مل جائے، شادی ہو جائے، انکریمنٹ مل جائے، فنا ہو جائے، مادی فائدہ ہو جائے. گویا امام حسین تو تنہا کھڑے ہیں نا. کہا حسین سے حسین کو طلب کرو، حسین سے حسین کو مانگو، حسین سے حسین کو چاہو. یہ وہ رزق ہے، یہ وہ عنایت ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا، من رزق اللہ حب الائمہ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. فرماتے ہیں جس کو میں نے اہل بیت میں سے ائمہ کی محبت کا رزق مل جائے، اسے دنیا اور آخرت کی خیر کثیر عطا ہو جاتا ہے. حب ائمہ، محبت ائمہ. عزیز گرامی، ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن اس کو درجہ بدرجہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ محبت ہمیں خدا تک لے جانے والی، یہ محبت ہمیں اللہ سے متصل کرنے والی ہے، یہ محبت کار گشا ہے، یہ راہ گشا ہے، یہ راہبر بھی ہے اور راہنما بھی ہے محبت. یہ ہاتھ پکڑ کر در حقیقت اس عالم آخرت کی سیر کرانے والی ہے جہاں انسان بدتوفیقی محسوس کرے در حسین پر آ جائے. زیارت وارث صاحب امام حسین کے لیے ایک سورہ فاتحہ قرآن نے بیان کیا ہے، ایک قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت، کہ خدا سے رابطہ ہو، اہل بیت سے رابطہ ہو. یہ مشکل ہے، بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین سے رابطہ برقرار کریں لیکن نہیں ہو پا رہا. یہ وہی بد اعمالیاں ہیں جو ہمیں حسین کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، خدا کی طرف بڑھنے نہیں دیتی. یقیناً جو جتنا امام حسین سے متصل ہوگا وہ خود بخود اتنا ہی اللہ سے متصل ہوتا چلا جائے گا. ایک مومن دنیا میں ایسے ہی زندگی بسر کرتا ہے. انسان کا عمل بند ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، لیکن علم، نیک اولاد، یہ وہ اسباب ہیں جو مرنے کے بعد بھی اعمال صالحہ کا رشتہ جوڑتے رہتے ہیں. آپ اکثر گئے ہوں گے وادی حسین میں، آپ نے دیکھا ہوگا سولر سسٹم پر تلاوت لگی ہوئی ہے، دعا لگی ہوئی ہے، تلاوت لگی ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ اس کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو شاید اس کا بھلا ہو جاتا. بیٹا پڑھے، بیٹی پڑھے، زوجہ پڑھے، شوہر پڑھے، اولاد پڑھے، ماں باپ پڑھے، رشتے دار جا کے پڑھے، زی نفس پڑھے، ارادے سے پڑھے، اختیار سے پڑھے. سولر سسٹم لگانے سے کیا فائدہ؟ پیسے ضائع کر رہے ہیں، واقعی پیسے ضائع ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ قبرستان سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، کچھ مدت بعد واپس آئے دیکھو رحمتیں برس رہی ہیں. ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ بد اعمال کرتا تھا، سزا مل رہی تھی. اس کا ایک بیٹا تھا جس کو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہی تھی. آج اس کے بیٹے نے جب اللہ کو مجھے رحمان الرحیم کے نام سے یاد کیا تو میں نے اس کی قبر پر رحمت نازل کرنے شروع کر دی. ٹیپرے کارڈ میں نہیں، سولر سسٹم میں نہیں، انسان، انسان، ذی نفس، صاحب ارادہ انسان. توجہ رکھیے گا، کوشش کریں اپنے گھروں میں اپنا اخلاق، اپنا کردار والدین سے، بچوں سے، زوجہ سے، شوہر سے، گھر کے بزرگوں سے جتنا بہتر ہو. اس لیے کہ یہ وہ اخلاق ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کا اخلاق ہوگا. ایک اور چیز صلوات کے لیے بھی ہے کہ وزنی ترین وزن جو ہے وہ صلوات ہے، اور ایک روایت ہے کہ سب سے وزنی ترین عمل جو ہے وہ صلوات ہے. عالم برزخ میں ایک مومن جب یہاں سے جاتا ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ خدا اور اہل بیت کے دامن کو یہاں سے تھام کے جائے. اب وقت کے دعوے میں گنجائش نہیں ہے، یقیناً اہل خانہ کے لیے بہت سخت ہے، زوجہ کے لیے خصوصاً، اس بیٹے کے لیے جو دیار غیر میں تھا. لیکن وہاں پر بھی تسلی دینے والے تھے، یہاں پر بھی تسلی دینے والے ہیں، وہاں پر بھی گلے لگانے والے دوست احباب تھے، یہاں پر بھی اپنی محبت نشاور کرنے والے عزیز اقربا اور احباب اور دوست موجود ہیں. میں کہوں کہ شاید آپ اپنے والد کا چہرہ نہ دیکھ سکے ہو، شاید آخری دیدار نہ ہوا ہو، شاید آخری لمحات میں آپ نے اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہ اتارا ہو، لیکن آپ کو یہ تو اطمینان ہوگا کہ میرے بابا کو دفنانے والے موجود تھے. میرے بابا کو غسل دینے والے موجود تھے. میرے بابا کا لاش جنازہ اٹھانے والے موجود تھے. مگر ایک بیٹا ایسا ہے کہ جسے یہ دکھ ساری زندگی رہا. یہ دکھ ساری زندگی رہا اور وہ میرا اور آپ کا 14 امام ہے. اجانے گرامی ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے خبر کر دی جاتی ہے, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں تم یہاں بیٹھو ہم تمہارے کام کرنے والے ہیں. سوئم تک پڑوسی آئزہ اقربا دوست احباب سب مل کر اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ اس کا غم ہلکا ہو سکے, اسے دلاسا پوسا اور تعزیت پیش کی جائے. مگر ہائے سید سجاد, اللہ اکبر, ارے جب بابا کی شہادت کی خبر ملی ہے, کیسے ملی ہے؟ ایک دفعہ سرخانیاں چلی, زینب کبرا تلے زینب سے اتر کر آئیں خیام میں, کہا بیٹا سید سجاد ہی کیسی آنیاں ہیں. کہا پھوپھی اما ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹانا تھا, ایک دفعہ سید سجاد کا سلام علیکم یا باب دلہ, میرے مظلوم بابا اپنے بیٹے کا سلام لے لو. جناب زینب نے دل تھام لیا, کہا بیٹا میرا بھائی نظر نہیں آتا. سید سجاد نوحہ گناہ کہتے ہیں پھوپھی اما ارے بابا کی زیارت زمین پہ نہیں نو کے نیزا پہ, اجرکم اللہ نو کے نیزا پہ زیارت ہوگی. یہ پہلی ملاقات ہے شہادت کے بعد سید سجاد کی, اور شام غریبہ کے مصائب کا تذکرہ نہیں کروں گا. عزیزان گرامی دیکھیے, اگر 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 جنازہ دفنا دیا جائے تو پھر جتنے بھی لواحقین ہو تو انہیں صبر آ جاتا ہے, اور اگر جنازہ رکھا ہو سردخانے میں اور کسی کا انتظار کیا جا رہا ہو, کھانا بھی لایا جاتا ہے, کھانا کھایا نہیں جاتا, بستر پہ بھی لیٹتے ہیں نیند نہیں آتی, لوگ دلاسا بھی دیتے ہیں لیکن چین نہیں ملتا کیونکہ ابھی مرحوم کو دفنایا نہیں گیا. ارے سید سجاد نے دفن تک کی شب و روز کیسے گزارے ہوں گے؟ ارے 11 محرم کو جب قافلہ چلا ہے, ارے جوان بیٹے نے دیکھا باپ کا لاشا پامال شدہ ہے, اتنا خستہ ہے کہ باپ کے جسد اظہر پر لباس نہیں ہے. اللہ اکبر, چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جناب زینب نے فوراً سہارا دیا, بیٹا سید سجاد کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اما ان آجا کے لاش دفن ہو. ارے زہرا کا لال, جسے زہرا نے چکی بیس بیس کے پالا, اس کا لاشا پہ گور و گبن پڑا ہے اور لاشا اتنا پامال ہو چکا تھا جناب زینب پہچان نہیں سکی. ایک دفعہ لاشا حسین کے گرد چکر لگانے شروع کیے بی بی نے. ایک دفعہ بی بی سے جب بی بی نے 3 سوال کیے, کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو علی مرتضیٰ کا فرزند ہے؟ اور 3 سوال کیا اور ایک ایسا کام کیا جو کسی معصوم نے نہیں کیا, فرمائے کیا تو فاطمہ زہرا کا فرزند ہے جسے فاطمہ نے چکیا بیس بیس کے بالا ہے؟ اور یہ کہہ کر جب چکر لگا رہی تھی امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اما آپ چکر کیوں لگا رہی ہیں؟ کہا کہ دیکھ رہی ہوں حسین کے جسم میں کوئی جائے سالم مل جائے جہاں زینب بوسہ دے سکے, الوداعی بوسہ. عزیز علی گرامی اس کے بعد بی بی جھک گئی, ایک دفعہ کٹی ہوئی رگوں پر اپنے لبوں کو رکھ دیا, شاید نانا کو یاد کیا ہوگا. نانا آپ لبوں کے بوسے لیتے تھے, میں رگوں کے بوسے لے رہی ہوں. اما تم نے لب حسین کے بوسے لیے, ارے میں حسین کی کٹی رگوں کے
بوسے. اللہ اللہ تو اللہ قوم ظالم وصايا علم الذين ظلموا ايمن قلبي ان قلبهم بارئ لها.
ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہماری ناصب و ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. خداوندہ مرحوم کی درجات میں بلندی عطا فرما، اور لوائق مصبر جمیل ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے درجات بلندی کے ساتھ ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. بارالہ ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں اہل بیت کے توسط کامیابی کی مقدمات فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. بارالہ مرحوم کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. ان کو امام حسین کے خاص اصحاب اور خدمت گزاروں کے ساتھ